گزشتہ برسوں میں یہاں بھی متعدد ہلاکت خیز زلزلے آ چکے ہیں. سب سے ہلاکت خیز زلزلہ 10 سال قبل 8 اکتوبر کو آیا تھا, جس سے 75,000 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے تھے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں ایک فلاحی ادارہ سی ڈی آر ایس کی ایک نمائندہ سے. ان کا نام ہے ایمن انصاری اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. ایمن انصاری, آپ کو خوش آمدید.
خوش آمدید, تھینک یو.
ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹیمیں پاکستان گئی ہیں اور زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں انہوں نے دورہ کیا ہے. یہ بتائیے, کیا وہاں کیا دیکھا آپ کی ٹیم کے ارکان نے اور کس قسم کی مدد آپ لوگ فراہم کر رہے ہیں؟
ہم لوگ اپنی طرف سے یہاں پر ایک ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں جس میں لوگ چیریٹی کریں گے, اور اس آرگنائزیشن ایک ایونٹ کر رہی ہے جس میں لوگ جس کا ٹکٹ جو پرچیز کریں گے وہ سارا ان لوگوں کی مدد کے لیے جائے گا جو اس حادثے میں زلزلے سے متاثرین لوگ ہیں. سو بیکاز ہم لوگ نے سب کچھ سنا ہے, دیکھا ہے, تو ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ ایونٹ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس سے جتنی بھی جو بھی ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم کریں گے. اور لائک اگر لوگ اس ایونٹ پہ نہیں آنا چاہتے وہ پھر بھی لائک ڈونیشن دے سکتے ہیں اور اس سے ان کی مدد ہو سکتی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں.
جی, بلکہ ہم ابھی کالرز کو بھی انوائٹ کریں گے کہ وہ بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی ان کو سخت ضرورت ہے. لیکن اس وقت ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار کی طرف جاتے ہیں جو یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں. ڈار صاحب, آپ کو خوش آمدید. یہ بتائیے, جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے متاثرین کے پاس این جی اوز پہنچی ہیں. سرکاری خیر سرکار کی طرف سے بھی ظاہر امداد کی گئی ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے لوگ پہنچے ہیں, لیکن ہم یہ سن رہے ہیں کہ سرکار کی وہاں فاٹا کے علاقوں میں رسائی نہیں ہے. کچھ بتائیے کیا مسائل ہیں؟
جی, بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو جتنے ہمارے بہن بھائی زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جو پاکستان سے باہر جو ان کے بہن بھائی پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, انشاءاللہ پورا پورا ساتھ دیں گے ان کا. جہاں تک آپ کا تعلق ہے علاقوں کے حوالے سے, دیکھیے پاکستان کی جو ناردرن ایریاز ہیں یہ دشوار گزر علاقے ہیں, یہ عام حالات میں بھی رسائی جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے, اور خاص طور پر جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے اس کے بعد جو کمیونیکیشن اور جو عام طرف کے ذرائع ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے مشکلات پیش آ رہی ہیں, لیکن آپ کو اس بات کو سن کر بھی اطمینان ہوگا کہ حکومت پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو افواج ہیں انہوں نے بھی ایمرجنسی لیولز کے اوپر جو مدد ہے اس کو موبلائز کیا ہے.
جی,
اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر اس زلزلے سے متاثر ہر علاقے میں پہنچا جا سکے.
اچھا, یہ بتائیے ایمن انصاری, آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اگر آپ کے ٹیم کے ارکان ابھی تک پہنچے ہیں پاکستان اور انہوں نے وہاں کیا دیکھا, کن چیزوں کی ضرورت زیادہ نظر آ رہی ہے؟
ٹیم کے ارکان کے بارے میں تو میں آپ کو زیادہ ابھی کچھ نہیں بتا سکوں گی, کیونکہ ابھی جو ان کی مدد کے لیے ہم جو کر رہے ہیں ہمارا بیسک موٹیو یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہاں پہ جتنی بھی ہم ان کے لیے مدد اکٹھی کر سکتے ہیں وہ کریں. دین اس کے بعد پھر ہماری جو آرگنائزیشن ہے سی ڈی آر ایس, اس کے تھرو جائے گا سب کچھ ان کے پاس.
جی جی, اور ظاہر ہے کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اس لیے بلینکٹس وغیرہ کی ضرورت تو ہوگی.
ہماری طرف سے جتنی مدد ہے وہ ہماری آرگنائزیشن کو جائے گی, اینڈ دین وہ آگے ہمارے جو متاثرین بہن بھائی ہیں ان کی مدد کریں گے.
جی جی, ڈار صاحب یہ بتائیے, کل بھی جب ہم نے اس موضوع کو اٹھایا تھا تو ہم نے یہ سنا کہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں, جو بینڈ تنظیمیں ہیں پاکستان میں, اب وہ زلزلے کے متاثرین کی مدد نہیں کر سکیں گی. اس کے پیچھے بتائیے کہ کیا سوچ ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے ہمیں اس بات میں واضح فرق کرنا ہوگا کہ جو کردم تنظیمیں ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے. وہ اظہار ہمدردی کے حوالے سے لوگوں تک رسائی کر کے اپنے جو ان کے اصل مضمون مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے اور پاکستان کے تمام اداروں نے بہت سخت اس کا نوٹس لیا ہوا ہے, اور کسی صورت میں بھی کردم تنظیمیں خواہ وہ کوئی لبادہ بھی اوڑھیں انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جا کے فردر ہمارے جو نظریاتی طور پہ اور ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں ان کے معاملے میں وہ کوئی دخل اندازی کر سکیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ عوام بھی اس بات کو سمجھیں کہ ان کے جو اصل جو ہمدرد ہیں وہ کس کوئی لبادہ اوڑھ کے ان کے سامنے آئیں اور اس کا بعد میں کوئی فائدہ نہ اٹھائیں.
یہ اچھا ہے آپ نے یہ بات کی. کل جب ہم نے اپنے مہمانوں کو لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لا انفورسمنٹ کا بھی وہاں موجود ہونا ضروری ہے تاکہ یہ جو آرڈر آپ لوگوں نے نکالا ہے اس پر اطلاق ہو سکے. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت کچھ کالز لیتے ہیں. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے. خان اکبر آفریدی جی, خان اکبر جی 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 کہیے.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
2005 اور 26 اکتوبر کے زلزلوں کو دیکھا جائے تو وقت اور ہم بالکل وہی ہیں, کہانی بھی وہی ہے, یعنی غریبوں اور کچھ مکانوں کی تباہی, غریب اور کچھ مکانوں میں رہنے والوں کی نیتیں اور لاشیں اٹھنا. لیکن سیاستدانوں کا وہی کھوکھلے بیانات اور حکومتوں کے کھوکھلے وعدے اور وعیدیں, وہی پرانا 2005 کے لوگ ابھی بھی سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں, شیلٹروں میں رہ رہے ہیں. ابھی آپ کے مہمانوں سے میرا ایک ہی کوشچن ہے
جی جی,
اور وہ یہ ہے کہ جو سیاستدان آج بھی کھوکھلے نعرے لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ حکومت ناکام ہے, جن کی حکومت گزر گئی ہے, جنہوں نے اس پاکستان کو چاہتا ہے بالکل, وزیر اعظم صاحب ان کے بیانتوں کو کنوٹس کیوں نہیں لیتا؟
اچھا شکریہ,
تھینک یو ویری مچ.
اور ہمیں کال کیا ہے چترال سے محمد شفیع نے. محمد شفیع
السلام علیکم. محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. دوسری بات کہ ایم این صاحبہ جو ہے اس کے این جی اوز ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچا ہے, اور ڈار صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ بونی کے لیے جو ہے 500 کلو واٹ کے 2 جنریٹر جو ہے وہ وزیر اعظم سے منظور کروائے. بس ہم اسے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, باقی ہم کسی سے مطلب یہ کہ وہ نہیں کرتے. اور میں اسپیشلی طور پر اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے بجلی کے لیے جو ہے ڈار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا
نواز شریف کال کرنے کا. اور میاں والی سے کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے.
جی کلیم اللہ نیازی موج تاج خیل. میں یہ ڈار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی زلزلہ ہے, مصیبت ہے, سیلاب ہے, بارش ہے, تو وہاں ایک چھوٹی سی جماعت ہے جماعت اسلامی, اس کی الخدمت فاؤنڈیشن پہنچ جاتی ہے, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پہنچ جاتی ہے, ایدی فاؤنڈیشن پہنچ جاتی ہے. پاکستان کے لیے کیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کیا یہ حکومت کرنے کے لیے ہیں, قومی خزانے کو کھانے کے لیے ہیں؟
شکریہ آپ کے کال کرنے کا, یہ سوال ہم اٹھاتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی نے.
مخترم مہمان حضرات سے صرف دو تین مختصر سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. باجوڑ اور دھیر میں میرے خاص دوست ہیں, تقریباً 10 لوگوں نے فون کیا تھا, صرف الخدمت والوں نے ان کی مدد کی ہے. باقی ایک اور مسئلہ پیش آیا ہوا ہے, کیونکہ غریب لیگ مالکوں کی نے کسی بڑے سرمایہ دار کے گھر میں رہ رہی ہے, وہ گھر جب حراب ہو گئی ہے نا, وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیسے ہمیں ملیں گے, مالک دعویٰ کر رہے ہیں.
اچھا, اور جو رہنے والا ہے یہ ذرا الگ مسئلہ ہو گیا, مگر شکریہ. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو علاقے زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں, ان کے سینیٹر اور ان کے منیز یہ کہاں غائب ہو گیا؟ ابھی تو ان کا کوئی آواز ہم ریڈیو پہ نہیں سن رہے ہیں, اس کی طرف سے کوئی پیکج نہیں مل رہا ہے. یہ بڑے بڑے نواب ہیں بجاوڑ میں, ان کو چاہیے کہ تو اپنی طرف سے بھی کوئی 25-30 لاکھ روپے کا پیکج منظور کرے اور غریب لوگوں پہ تقسیم کرے.
اور اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. اور مظفر آباد سے ہمیں کال کیا ہے راجہ زاہد نے. راجہ زاہد.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
راجہ زاہد بلہ باڑی مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں.
جی جی.
یہاں پھر جب 2005 میں زلزلہ آیا تو اس کے بعد تقریباً 99% زلزلہ پروف عمارتیں بن گئی تھی, مکمل ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے آج جو 26 کو یہ زلزلہ ہے محفوظ رہے سارا آزاد کشمیر. تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ حکمرانوں کی بےحیثی رہی ہے, اچھا خاصا کام ہوا ہے, لوگ مطمئن ہیں. جو مہمان یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت وہاں پہ شانگلہ یا چترال والی سائڈ پہ زلزلہ ہے اور تباہی پھیلی ہے, تو کیا جو انٹرنیشنل این جی اوز آ رہی ہیں ان کا رول حکومت پاکستان کی مانیٹرنگ کے تحت ہو رہا ہے, یا وہ کھلم کھلا جیسے یہاں آزاد کشمیر میں انہوں نے چند قواتیں بھی کی ہیں وہ وہاں پہ بھی جاری ہیں؟ پلیز اس پہ ذرا روشنی.
جی جی, اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ اس وقت آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں زلزلے کے متاثرین کو سردیوں کے پیش نظر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ جنہوں نے کال کیا ہے بتانا چاہیں تو آگے چل کے بتا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار ہیں, جبکہ یہاں ایک بین الاقوامی این جی او سی ڈی آر ایس کی رہنما آئمن انصاری ہیں. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, تو ڈار صاحب آپ نے جو کالرز ہیں ان کو سنا. ایک جو اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ یہ کہ جو بھی تنظیمیں ابھی آگے آئی ہیں الخدمت جیسی یا پھر جماعت اسلامی, آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو جب ضرورت ہے امداد کی تو وہ کسی سے بھی لینے کو تیار ہوں گے. اس سلسلے میں ذرا وضاحت کیجئے کہ ان لوگوں کو کیوں روکا جا رہا ہے, اور دیگر جو میں نے نقطہ اٹھایا تھا انفورسمنٹ کا کہ جو غالباً ریاست کے خلاف تنظیمیں ہیں ان کو کس طرح روکا جائے گا؟
دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں اس بات میں ڈیفرنشیٹ کرنا ہوگا کہ دیکھیں ایزی فاؤنڈیشن ہے یا الخدمت جو ادارہ ہے جماعت اسلامی کی جو ذیلی تنظیم ہے, یہ فلاحی تنظیمیں ہیں جو سارا سال فلاح کے لیے کام کرتی رہتی ہیں. تو یہ تھوڑی سی بہتر اکوپڈ ہیں اس لحاظ سے کہ جلدی لوگوں تک پہنچ سکیں, کیونکہ ان کا میکنزم ان پلیس ہے لوگوں تک امداد پہنچانے کا. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہم تنظیموں کیسے دیکھیں گے, دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہے. ہمیں اس بات کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم اپنی صفوں کے درمیان ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں جو خدمت کرنے کے بہانے سے آ کے ہمارے لوگوں کو پھر دوبارہ برگلانے کی طرف لے جائیں.
جی,
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو احساس کریں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا کوشش جو ہے وہ نہیں چھوڑے گی جس سے عوام کی بحالی جلد سے جلد ممکن ہو سکے. اور ایک بات کا اطمینان رہے کہ دیکھیے خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت منتخب اور پاپولر گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وفاق میں بھی ایک پاپولر اور منتخب حکومت کام کر رہی ہے. یہ دونوں حکومتیں, آج سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا پچھلا زلزلہ, اس زمانے میں منتخب حکومتیں نہیں تھیں بلکہ وہ پراکسی گورنمنٹ تھیں جو ایک ڈکٹیٹر نے بنائی ہوئی تھیں.
جی جی.
ان میں حکومت لوگوں کی نمائندگی اس لحاظ سے نہیں تھی جس طرح آج ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے گھروں تک ان کی اپروچ ہے, اور وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب نے اپنا دورہ لندن میں مختصر کیا اور جہاں لوگوں کے درمیان موجود ہیں, اور ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پختون خیبر پختونخوا وزیر اعظم خود ذاتی طور پر اس پورے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں.
ایک جو نقطہ اٹھایا گیا تھا بین الاقوامی جو این جی اوز ہیں ان کی بھی چھان بین کی جائے گی جب وہ پاکستان کے اندر کام کریں گی؟ جی
جی بالکل. اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے ایک بڑی کلیئر پالیسی اپنائی ہے, اور پاکستان میں کام کرنے والے تمام این جی اوز کی اسکروٹنائز ان کو کیا گیا ہے. لیکن ہمیں ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا, دیکھیے ایسی بہت سی این جی اوز ہیں جو واقعی میں عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اور لوگوں کے والنٹیئر بیسس کے بھی لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ این جی اوز ایسی ہیں کہ جو جن کے جو لنکس ہیں وہ مشکوک ہیں. تو ہمیں اس بات پہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کی چھان بین کرے اور جو لیجٹ لوگ ہیں جو واقعی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو ہر طور سے ہمیں ان کو امپاور کرنا چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ آئیں اور اپنا رول ادا کریں.
جی جی اس سیگمنٹ کو ہم اس وقت ختم کرتے ہیں, لیکن ڈار صاحب ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ جو آرمی پبلک اسکول کی جو بامبنگ میں ملوث ایک صاحب عثمان غنی ہیں ان کو اٹلی سے پکڑا گیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ تازہ معلومات بھی ہیں, ہم چاہیں گے بہت ہی مختصر آپ اس پر تبصرہ بھی کریں. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سریش خان کا, ایمن انصاری کا, جو سی ڈی آر ایس کی نمائندہ ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم چلتے ہیں ایک بریکنگ نیوز کی طرف. جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ آرمی پبلک اسکول میں مطلوب ایک شخص اس وقت پکڑا گیا ہے اٹلی سے, اور اس سلسلے میں ہمارے پاس تازہ اطلاعات بھی آئی ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پی ایم ایل نون کے صدر روہیل ڈار, اور ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار سنگین شاہ نے. آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں, لیکن آئیے اس سلسلے میں ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے شہر پشاور میں گزشتہ سال دسمبر میں فوج کے زیر انتظام اسکول پر حملے میں ملوث ایک اہم مشتبہ شدت پسند کو اٹلی سے گرفتاری کے بعد پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے. ذرائع ابلاغ کے مطابق ملزم عثمان غنی کو اٹلی میں گرفتار کیا گیا تھا, اور بین الاقوامی پولیس انٹرپول کے ذریعے اس کی پاکستان واپسی ممکن ہوئی. اطلاعات کے مطابق ملزم عثمان غنی کو جمعرات کی صبح اسلام آباد پہنچایا گیا, جس کے بعد اسے پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا. تاہم سرکاری طور پر اس بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں. پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اٹلی سے کسی ملزم کی حوالگی ایک غیر معمولی واقعہ ہے.
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یعنی اس قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا شاید پہلا واقعہ ہوگا کہ حکومت نے اس ٹیررسٹ کو پرسو کیا ہے اکراس دا بارڈرز بھی, اور وہاں سے واپس لے کے آئے اسپیشلی یورپ سے. انہوں نے بہت سختی سے ریکویسٹ کی ہوگی. اور دوسری میں سمجھتا ہوں اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لینا, اگر یہ واقعی درست ہے جو میں سمجھتا ہوں ہوگا, کہ اس کو ٹریس کرنا کہ یہاں سے وہ بھاگ کے اگر اٹلی چلا گیا ہے اور وہاں پر اس کو پاٹ کر کے اور اس کو اریسٹ کر کے لے آنا, تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی امپروومنٹ ہے افیکٹونیس آف دا گورنمنٹ میں. اور یہ تو مطلب دس ڈز انڈیکیٹ اے ویری افیکٹو ریزالو.
بتایا جاتا ہے کہ عثمان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی سے ہے, اور پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے علاوہ وہ مبینہ طور پر دہشت گردی کے کئی دیگر واقعات میں بھی ملوث تھا. پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا کہہ چکے ہیں کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کا منصوبہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ نے افغانستان میں بنایا تھا. فوج کے ترجمان کے مطابق پشاور اسکول پر حملے میں 27 دہشت گرد ملوث تھے, جن میں سے 9 مارے جا چکے ہیں, جبکہ 12 کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور دیگر شدت پسندوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو طالبان دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان نے شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا. حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتیں بھی قائم کی, جن سے متعدد دہشت گردوں کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں سنگین شاہ سے, اور سنگین شاہ آپ کو خوش آمدید. سنگین شاہ,
جناب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل آ رہی ہے. یہ بتائیے, یہ جو عثمان غنی یہ صاحب جو پکڑے گئے ہیں اور اٹلی نے ان کو پاکستان سرکار کے حوالے کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک ایک سگنل ملتا ہے دہشت گردوں کو کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر کے غیر دوسرے ملکوں میں نہیں بھاگ سکتے اور وہاں پناہ نہیں لے سکتے؟
جہاں تک کوئی شخص بھی دہشت گردی کا کام کرتا ہے, مجرم جرم کرتا ہے, یا کوئی بھی آدمی ایسا کام کرتا ہے جس کی حکومت اجازت نہ دے, وہ شخص ایسا کام کرنے سے پہلے اپنے دماغ میں یہ سوچتا ہے کہ میرے بچنے کے امکانات کتنے ہیں, اور اپنے بچنے کے امکانات کی کیلکولیشن کرنے کے بعد وہ ایک کام کرنے کا رسک لیتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم کسی غلط کام کر کے بچ جائیں گے تو ہمیں پھر وہ غلط کام کرنے پہ آسانی ہوتی ہے, اور ہم آسانی کے ساتھ وہ غلط کام کرنے کا ڈیسیزن لیتے ہیں. اگر ہمارے دماغ میں یہ بات ہو کہ ہم غلط کام کرنے کے بعد پکڑے جائیں گے تو پھر ہم وہ ڈیسیزن جو ہے ذرا مشکل سے لیتے ہیں. مگر ان چیزوں میں اور چیزیں بھی ہیں. بعض اوقات ہم ڈیسیزن جب لیتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں لیتے کہ ہم اپنے بچنے کا خیال کریں, کیونکہ سوئسائڈ بامر جو ہوتا ہے وہ اپنے بچنے کے خیال سے ڈیسیزن نہیں لیتا, وہ تو اپنے آپ کو مارنے کے خیال سے ڈیسیزن لیتا ہے. وہ کیلکولیشنز ایک سائڈ پہ, ایموشنل کیلکولیشنز ایک سائڈ پہ, میں ایک ریشنل کیلکولیشنز جو ہیں, منطقی کیلکولیشنز جس کو ہم کہتے ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ڈیسیجن لے رہا ہے اور اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کو کہ وہ بچ نہیں پائے گا کہیں بھی, تو اس سے پھر دوسرے شخص ایسے لوگ جو ہوں گے جو کہ یہ ڈیسیجن لینا چاہیں گے دو دفعہ سوچیں گے کہ اب تو ہم دبئی اور قطر وغیرہ بھاگ کر یہ سعودی عرب بھاگ نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ اکثر ہم سنا ہوگا کہ طالبان کے کمانڈر جو ہیں وہ ان کے کاروبار وغیرہ دبئی میں ہیں, تو اب ان سب کو یہ بات دوسری بار سوچنی ہوگی اور ان کو کافی انسیکیورٹی محسوس ہو رہی ہوگی.
جی, اور پی ایم ایل نون کے صدر روہیل ڈار جانے سے پہلے اگر آپ اس پر تبصرہ کریں کہ اس وقت نواز شریف کی حکومت نے کس قسم کا کام کیا ہے, کس حد تک جو ہیں دوسرے ملکوں سے رابطہ کیا ہے تاکہ دہشت گردوں کے تانے بانے نکالے جائیں؟
دیکھیے, سب سے پہلے میں اس بات کا پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جو سانحہ پشاور تھا وہ ایک قومی سانحہ تھا, اور پاکستان ایک دہشت گردی کی ایک لہر کا شکار تھا, اور اس سانحے نے پوری قوم کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیا. وزیراعظم پاکستان نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا اور ریزولو دکھایا حکومت پاکستان نے, اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں نے مل کر ضرب عزم کی منظوری دی اور نیشنل ایکشن پلان کو دور کر لانے کا عزم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور وزیراعظم نواز شریف اس بات میں انتہائی ڈٹرمنٹ ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا, اور پاکستان کی سرزمین نہ صرف اندرونی دہشت گردی کے لیے بلکہ ہماری زمین سے کسی اور ملک کو بھی دہشت گردی نہیں کی جا سکے. اس حوالے سے حکومت نے انتہائی سخت اقدام اٹھائے ہیں اور آپ کے سامنے ہے, اس میں ضرب عزم کا نہ صرف نوردن ایریاز بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی اس کو انفورس کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر انٹرپول اور دیگر جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اس بات کا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وزارت نواز شریف صاحب سے کہ پاکستان کی سرزمین کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی دہشت گرد نہیں چھپ سکتا, کیونکہ اس کو بالکل قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اور پاکستان میں جو معصوم زندگیوں سے جو کھیلا جا رہا ہے اس کا انہیں حساب دینا ہوگا.
اچھا, بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار کا. سنگین شاہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں کچھ کالز موصول ہوئی ہیں اسی موضوع پر, باری باری ان کو سنتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے اسلام آباد سے ثاقب شمیم نے. جی جناب, کہیے ثاقب شمیم. غالباً ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. ثاقب شمیم, اچھا. اور ہمیں کال کیا ہے راجہ زاہد نے. راجہ زاہد, اچھا, ان دونوں کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. جب اس جی کہیے.
ہلو
جی, کون صاحب بول رہے ہیں؟
مرید خان بول رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
این جی اوز کو اجازت ضرور ہونی چاہیے لیکن حکومت ان کی مینٹرنگ کرے کیونکہ وہ حساس علاقے ہیں اور ضرب اثر بھی جاری ہے، اس لیے بالکل جو ہے بالکل کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی نگرانی کرنی چاہیے. باقی حکومت جو ہے جس طرح دہشت گردوں کا پیچھا کر رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ دہشت گردی ملک میں ختم ہو جائے گی. میں ڈار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس علاقے میں یہ ڈیزاسٹر آ رہے ہیں یہ اس علاقے کے لوگوں کو زلزلے سے پہلے ان کی مدد کی جائے تاکہ اپنے مکان بنا لیں، جب مکان بن جائیں گے تو وہ اتنا نہ نقصان ہوگا نہ مریں گے.
اچھا شکریہ. اس وقت ہم ایک مختصر اچھا ہمیں کال کیا ہے ثاقب شمیم نے. جی جناب کہاں سے کال کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟
جی میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اٹلی سے ایک شخص کی جو گرفتاری ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت پاکستان اور ہماری افواج کتنا عزم سمیم رکھتی ہے ان دہشت گردوں کی سرکوبی میں. تو
جی جی
دیکھیے کہ ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو،
جی
ان دہشت گردوں کو پکڑنے میں، ان کو گرفتار کرنے میں، کو سزا دلنے میں حکومت کتنی سنجیدہ ہے.
اچھا بہت شکریہ.
تو میں حکومت پاکستان اور ہمارے افواج کے سپہ سالار راحیل شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
اچھا شکریہ. سنگین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم چاہیں گے کہ جو دو غیر ملکی موضوعات ہیں ان پر آپ گفتگو کریں، لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ ایران کے ریئر ایڈمرل پاکستان کا دورہ کریں گے عنقریب، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت ہیں پاکستان میں. یہ چین کے اہلکار ہیں جو بعد میں آئیں گے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ کار سنگین شاہ. شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سب سے پہلے آپ کو رپورٹ سناتے ہیں اس حوالے سے. یہ رپورٹ تیار کی ہے عشرت سلیم نے.
وزیر اعظم پاکستان نے ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی سے ملاقات میں کہا کہ ایران کی چابہار بندرگاہ اور پاکستان کی گوادر بندرگاہ اپنے آپریشنل امور میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بجائے معاونت کریں گی. علی شمخانی پاکستان کے دو روزہ دورے پر بدھ کو اسلام آباد پہنچے تھے. اگست میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے دورہ پاکستان کے بعد یہ کسی اعلی ایرانی عہدیدار کا دوسرا دورہ ہے. خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور نئی صف بندیوں کے پیش نظر یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے. ایران نے حال ہی میں امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا ہے جس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے. دونوں جانب سے حکام نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں اٹھائے جانے کے فوراً بعد پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کی جائے گی. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کی تکمیل کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسی امکان کے پیش نظر وزیراعظم پاکستان اور ایرانی عہدیدار نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں ممالک کی حکمت عملی کے اعتبار سے اہم بندرگاہیں چابہار اور گوادر ایک دوسرے سے مسابقت کی بجائے معاونت کریں گی. پاکستان گوادر کو سڑکوں، گیس اور تیل کی پائپ لائنوں اور ریلوے لائنوں کے جال کے ذریعے چین کے مشرقی صوبے سنکیانگ اور دیگر علاقائی ممالک سے منسلک کرنا چاہتا ہے. ادھر ایران چابہار کو افغانستان کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستوں سے ملانا چاہتا ہے. تاہم دونوں ممالک کو اپنے اقتصادی عزائم کی تکمیل میں خطے میں سلامتی کی بگڑتی.
جی اور سنگین شاہ صاحب جانے سے پہلے اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں یہ جو تعلقات آپ دیکھ رہے ہیں ایران اور پاکستان کے، وہ خاصے استوار ہو رہے ہیں. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے لیے کیا ہے مستقبل اور دیگر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں چابہار اور گوادر کو ملانے کا جو فیصلہ ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے کتنا مفید ہے؟
جی مفید تو دونوں چیزیں ہیں, جتنی ڈیولپمنٹ ایک ملک میں ہو وہ اس ملک کے لیے بہتر ہے, اسپیشلی پاکستان کے لیے جہاں پہ انرجی کرائسس ہے, جہاں پہ ہمارے پاس تیل اور بجلی اور باقی ہر ایک قسم کی انرجی کی کرائسس ہیں. مگر ہم ان مسئلے کو صرف پاکستان کے نیشنل یا ریجنل مسئلے میں نہیں دیکھ سکتے, اس کو ہمیں بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا. یہ پائپ لائن کب کی بن چکی ہوتی اگر ایران کے اور کے اوپر سینکشنز نہ لاگو ہوئی ہوتی انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے. مگر اب وہ سینکشنز اٹھ گئی ہیں تو ابھی پاکستان کے لیے لیگلی ایک راستہ کھل چکا ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی پائپ لائن کو آگے بڑھائے. مگر لیگل راستہ کھلنا ایک سائڈ کی بات ہے, اس کے بعد یہ کہ انٹرنیشنل پاورز ہیں کیا وہ اس کے اوپر خوش ہوں گی کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے. اس کو اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تسل چل رہی ہے سیریا میں, لیبیا میں اور گلف میں, اس کے تناظر میں دیکھیں تو اگر پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں تو وہاں سے سعودی عرب اس کو ایک خطرے کی گھنٹی سمجھتا ہے, کیونکہ ٹریڈیشنلی پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں بہت قریبی دفاعی تعلقات رہے ہیں. تو اس تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہاں یہ سب چیزیں تو پاکستان کے حق بہتر ہیں, مگر ان کا مستقبل جو ہے, یہ جو مستقبل کا جو راستہ ہے وہ بڑا خاردار ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی کوئی فورن پالیسی ڈیزائن فورن پالیسی نہیں ہے, اس کی کوئی ڈیزائن اسٹریٹجک فورن پالیسی آبجیکٹیوز نہیں ہے, تو معافی چاہتا ہوں, تو ان حالات میں جہاں آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ قدم رکھنے ہوں گے اپنی فورن پالیسی کے لحاظ سے, کیونکہ آپ پاکستان کو کسی کی خوشی کے لیے آئسولیٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے جو ضروریات ہیں وہ آبجیکٹیو ضروریات ہیں, ہمیں انرجی کی ضرورت ہے اور وہ ہمیں ایران سے کہیں نہ کہیں سے لینی ہوگی. اور اگر ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں گے, ہم ان کو پورا کرنے میں ہم اتنے ریجنل جو فورن ریلیشنز ہیں ہم اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اور اس کو جب ہم دیکھیں کہ پاکستان کی کوئی انٹرنیشنل پالیسی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجک پالیسی نہیں ہے, ہمارے کوئی فورن منسٹر ابھی تک کوئی کھلم کھلا سامنے ان کے پاس کوئی ایسی وہ ایجنسی ان کے پاس کوئی ایک پورٹ فولیو نہیں ہے جس کے تحت وہ کام کر سکیں, تو یہ سب کچھ ہوتا ہوا بہت مشکل نظر آتا ہے. اس کے بعد پاکستان کے جو اپنے انٹرنل مسائل ہیں, جس میں ابھی پاکستان کے انٹرنل مسائل جو ہیں وہ ایکسٹرنل خطرات سے بڑھ گئے ہیں, اور پاکستان کو خطرہ جو ہے وہ اندرونی ڈس انٹیگریشن سے ہے, اور جہاں پہ ملک کے اندر کے جو گروپس ہیں جیسے کہ طالبان کی طرف سے جو سول وار ہو رہی تھی وزیرستان میں, جو کہ پاکستان کی آرمی نے اس کے اوپر قابو پا لیا ہے, یا پھر بلوچستان کی انسرجنسی جو ہے, یہ جو ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑا خطرہ ہے بجائے باہر کی اس کے لیے. اگر باہر سے خطرے کے لیے معافی چاہتا ہوں, اگر پاکستان کی اندرونی سالمیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پھر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ گورننس ہے, کہ آئے پاکستان کی اندر کی جو گورننس ہے وہ کیا بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر اس گورننس کو اگر ہم دیکھیں فاٹا کے تناظر میں, تو فاٹا میں پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا جس میں پولیٹیکل ایجنٹس جو تھے وہ مقامی ملکوں کے ساتھ اور قبائلی عمائدین کے ساتھ مل کر ایک سسٹم چلا رہے تھے. طالبان نے 1000 سے اوپر ملکوں کو قتل کر دیا, اور سارے کے سارے پولیٹیکل ایجنٹس جو ہیں وہ ابھی پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. فاٹا جو ہے وہ مکمل طور پر آرمی کے کنٹرول میں ہے. آیا آرمی ملک چلائے گی یا ہمارے پولیٹیشنز ملک چلائیں گے؟ آیا پولیٹیشنز کے پاس کوئی پالیسی ہے کہ آرمی کے کام کے ختم ہونے کے بعد فاٹا میں وہ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے آپ نے ٹیررزم کی بات کی, ٹیررزم جو ہے اس کو ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے ذریعے نہیں ختم کر سکتے, ہم لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو پھانسیاں دے کے مار پیٹ کے ہم ٹیررزم نہیں ختم کر سکتے. لوگوں کے
یقیناً بڑے چیلنجز ہیں. جی یقیناً بڑے چیلنجز, یقیناً بڑے چیلنجز ہیں, اور پاکستان کو ہر محاذ پر کام کرنا پڑے گا, اندرون خانہ بھی اور بیرونی طور پر بھی. اس پر ہم کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے, لیکن آپ کی شرکت کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار سنگین شاہ. اس وقت ہم اصل میں ڈاکٹر زبیر اقبال کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اور ڈاکٹر زبیر آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر زبیر اقبال
جی فرمائیے.
ہم سب سے پہلے آپ کو ایک انٹرویو سنانا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ چاہتا ہے کہ آئسل کے خلاف ایک محاذ بنایا جائے. آج سینیٹر باب کورکر نے دیوا سروس کو ایک انٹرویو دیا اور اس حوالے سے ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ آپ یہ رپورٹ سنیں اور دیکھنے والے اس کو دیکھیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ رپورٹ.
How do you assess the coalition efforts led by General John Allen to defeat IES?
First of all, I have tremendous respect for General Allen, and he's dealing with limited authority, meaning that he's on the civilian side and not on the military side. But look, our efforts, you say Pakistan and Afghanistan are listening, but you're asking me about Daesh right now.
Daesh, yeah, okay. yeah, not there yet.
Look, I mean, thus far we still, you know, haven't made the kind of gains that need to be made. I know today, per his testimony, he feels like there may be some openings at present to deal more forcefully with the problems in Syria and Iraq. I know many of the committee members today asked him for some metrics to lay out what progress he's seeing take place today. But I think we all understand that much more has got to be done, that we're not making the progress that needs to.
You did ask some specific question on the Russian role. How do you see the Russian role in Syria yourself, being a chairman of the committee?
Yeah, right now, you know, Russia's interests and ours are very different. They're killing the folks that we have trained to try to counter Assad. And so their interests are to keep Assad in power. Our interests are to deal with ISIS and over time have a transition away from Assad. So at present, our interests are not aligned. Hopefully over time that will change.
Last question quickly. What, in your opinion, needs to be done in terms of the U.S. role plus the regional countries, Saudi Arabia and other countries there? To defeat ISIL, defeating the ideology is very important there.
Well, again, you know, we've had some breakthroughs recently with being able to use the base in Turkey, Incirlik. It allows us to deliver, you know, attacks from the air in a much more efficient manner. But, look, I don't think there's any question but that at some point there's got to be a willingness by our Arab friends and others to be much more aggressive on the ground itself. That's not yet where we are in Syria, but at some point...
Because the Gulf countries were under criticism for not doing enough. This is what we are hearing as journalists. So.
جی, اس میں ہم نے کوئی ویڈیو فوٹیج تو نہیں دیکھی, لیکن ڈاکٹر زبیر اقبال, بنیادی طور پہ یہ سوال کہ وینا میں جمعے کے روز پاکستان ایران شامل ہوگا ایک میٹنگ میں جو کہ امریکہ اور روس کے درمیان بھی ہوگی, یہ بتائیے کہ کس حد تک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام بڑے ممالک خصوصاً روس اور امریکہ اس وقت متفق ہوں گے کہ شام میں وہ ایک یکجا حکمت عملی فالو کریں؟
دیکھیے, مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس قسم کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان کے لیے بہت سی پہلے ہی کچھ گراؤنڈ رولز بنانے ضروری ہوتے ہیں, کچھ انڈرسٹینڈنگز ہونی ضروری ہوتی ہیں, کچھ کامن آبجیکٹیو ضروری ہوتے ہیں. اس میٹنگ کے لیے نہ تو کامن آبجیکٹیوز ہیں اور نہ ہی اس وقت یہاں پر کوئی اس قسم کی آرگنائزیشن پائی جاتی ہے جو کہ کانفلکٹنگ آبجیکٹیوز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے. ایسی سچویشن میں کیا ہوگا؟ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں, اس کانفرنس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک کوئی پریلیمنری قسم کا کوئی ایک راستہ بنا لیا جائے جس کی بیسس پر ڈسکشنز ہو سکیں. دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جو ڈائیورجنٹ آبجیکٹیوز ہیں ان کو نہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ریجیکٹ کرتے ہیں, نہ ان کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے اس کانفرنس کو صرف اس صورت سے دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ کانفرنس اس قابل ہوگی کہ اس کی وجہ سے ایک نیا پلیٹ فارم بن جائے گا جس پر ڈسکشنز ہو سکیں گی اور گریجولی آہستہ آہستہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ایک کامن پوزیشن کی طرف یا کامن ایجنڈے کی طرف ملیں گی. ابھی تک ایسا نظر نہیں آتا اور میرا خیال ہے کہ یہ پرٹیکولر جو کانفرنس ہوگی اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے, ایک دوسرے کے اوپر تھوڑا سا انفلوئنس ڈالیں گے, ایک آرگنائزیشن بنائی جائے گی جو ایک آٹونومس قسم کی آرگنائزیشن ہوگی جو آبجیکٹیوز اور ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جو سٹیپس لینے ہیں ان کے متعلق بات کرے گی. اس کے بعد یہ تمام 12 ممالک بار بار اکٹھے ہو کے بات کریں گے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ریپڈلی بدل رہی ہیں.
بالکل
جی, تو اس کی وجہ سے آپ کہہ نہیں سکتے کہاں جائیں گے.
ڈاکٹر زبیر یہ بتائیں کہ امریکہ میں یہ بات چل رہی ہے کہ ممکنہ طور پہ امریکی افواج زمینی کارروائی کرنے کو کی تیاری کر رہی ہے شام میں, آپ کچھ آثار دیکھ رہے ہیں اس کے؟
دیکھیے وہ آثار تو بہت پہلے سے تھے, جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر جو اس وقت ریجنل فورسز ہیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنا ایریا جو ہے انفلوئنس کا اس کو ایکسپینڈ کریں, لیکن مشکل یہ آ جاتی ہے کہ 3,000 سولجرز پہ بیس جو گروپ ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ ایران عراق سے باہر کہیں اور جا سکے. اس کو باہر جانے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے, اس کی ریسورسز کو بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک مینڈیٹ دی جائے. ابھی تک نہ تو ان کو مینڈیٹ کے متعلق کوئی کلیئر کٹ فیصلہ ہوا ہے اور نہ ہی جو وہاں کے فورسز کی جو بوٹس آن دا گراؤنڈ جسے کہتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے کوئی بات ہوئی ہے. تو یہ اس وقت ایک آئیڈیا ہے, یہ آئیڈیا کہاں تک پہنچے گا میرا خیال ہے کہ اس آئیڈیا کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ویانا کانفرنس کے بعد ہوگی کہ ویانا کانفرنس میں کیا ہوا, کس قسم کے آبجیکٹیوز کی باتیں کی گئیں, کس قسم کے کمپرومائزز پاسبل ہیں. اس کے بعد یہ ڈیسیژن کیا جائے گا کہ کس حد تک ایران امریکی اور الائیڈ فورسز اس علاقے میں اب ایکٹیولی زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی.
اوکے, ہم لوٹتے ہیں برے صغیر میں جو صورتحال ہے اس کی طرف. اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ چین کے ایک سینئر فوجی افسر بھارت اور پاکستان وزٹ کرنے والے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان ایک تنازع نظر آ رہا ہے ساؤتھ سیز میں. چین آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ برے صغیر میں کس طرح بڑھا رہا ہے؟
دو وجوہات ہیں. دیکھیے اس کی ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ مرضی سوچ لیجیے, چین کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں جتنی دیر پیس اور سیکیورٹی رہے بہتر ہے, کیونکہ ان کے انٹرنیشنل اور اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو ہیں خاص طور پہ جو میڈیم اور لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس میں پاکستان کی پائپ لائن بھی شامل ہے, سلک روٹ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی آف نیول فلوز ہیں جو کہ انڈین اوشن سے ہو کے اٹلانٹک پیسفک اوشن کی طرف سے آتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے. اس لیے یہ چین کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ اس علاقے میں پیس اور سیکیورٹی رہے, اسٹیبلٹی رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ چین اب ہندوستان میں بہت میجر انویسٹمنٹس کر رہا ہے, اسی طرح پاکستان میں انویسٹمنٹس کر رہا ہے, تو ان انویسٹمنٹس کو مینٹین کرنے کے لیے, ان کو بڑھانے کے لیے, ان کو پروڈکٹیو کرنے کے لیے اور ان کی اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے ان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان اور دونوں کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے, ان کو حل کرنے کے لیے کچھ حد تک اپنے ایکشن دکھاتے رہیں. یہ جو ان کے جو سٹیپس ہیں یہ یقیناً اسی طرح کے سٹیپس ہیں اور انہیں سٹیپس کا کڑی ہیں جو کہ اس وقت وہ پیسفک اوشن میں لے رہے ہیں.
اچھا جی, ڈاکٹر زبیر آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ جی اس وقت جو ہیں ہم برے صغیر میں جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک تازہ رپورٹ آئی ہے کہ بھارت کی بی سی سی آئی نے پاکستان کے کرکٹ بورڈ سے معافی مانگی ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیو سینا کا جو دباؤ ہے وہ اتنا زیادہ رہا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں نہیں جا سکی. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے وہاں لکھنؤ سے, بھارت سے, ظفر یاب جیلانی نے جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ہیں. ان سے بھی ہم سنیں گے, آپ سے بھی ہم سنیں گے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
جی, اور بی سی سی آئی انڈیا کی معافی کے حوالے سے ہم سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ناصر محمود. جی, ناصر محمود نے یہ رپورٹ بھیجی ہے بی سی سی آئی انڈیا کے بارے میں.
بھارت میں کرکٹ کے انتظام و انصرام کے ادارے بی سی سی آئی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک خط لکھا ہے جس میں رواں ماہ ممبئی میں دونوں اداروں کے اعلی عہدیداروں کی طے شدہ ملاقات منسوخ ہونے پر معذرت کی گئی ہے. جمعرات کو پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی کا کہنا تھا کہ چیئرمین شہریار خان کو بھارتی بورڈ کے صدر ششانک منوہر کی طرف سے بھیجا گیا خط موصول ہوا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ انتہا پسندوں کے دباؤ کی وجہ سے انہیں یہ ملاقات منسوخ کرنی پڑی. رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان دیگر اعلی عہدیداروں کے ہمراہ ممبئی میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتاؤں سے ملاقات کے لیے گئے تھے جس میں دسمبر میں ہونے والی مجوزہ دو طرفہ کرکٹ سیریز پر بات چیت کی جانی تھی. لیکن ملاقات سے قبل ہی ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا کے لوگوں نے پاکستانی عہدیداروں کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی بورڈ پر دھاوا بول دیا اور اس ملاقات کو منسوخ کرنے پر زور دیا. پی سی بی کے مطابق خط میں ششانک منوہر نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بورڈ نے دو طرفہ سیریز سے متعلق بھارتی حکومت سے حتمی رہنمائی لینے کے لیے بھی باضابطہ طور پر رابطہ کر لیا ہے. گزشتہ سال دونوں ملکوں کے کرکٹ بورڈز نے آئی سی سی کے تحت ایک معاہدہ کیا تھا جس کے مطابق 2015 سے 2023 کے درمیان 6 دو طرفہ کرکٹ سیریز کھیلی جائیں گی. شہریار خان بھارتی عہدیداروں سے ملاقات نہ ہونے پر خاصے نالاں تھے اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ دسمبر میں مجوزہ سیریز کے لیے وہ زیادہ پر امید نہیں ہیں. پی سی بی یہ کہہ چکا ہے کہ اس سیریز کے نہ ہونے کی صورت میں اس نے متبادل منصوبہ بھی بنا رکھا ہے, لیکن اسے امید ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا. پاکستانی بورڈ کے مطابق وہ کرکٹ اور کھیل کو علیحدہ رکھتا ہے اور اسے امید ہے کہ بھارتی بورڈ ایسے انتہا پسند عناصر کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنے گا جو کرکٹ کے دو طرفہ تعلقات کو سبوتاج کرنے کے آرزو مند ہیں. حالیہ مہینوں میں بھارت میں آئے پاکستان کے کھلاڑیوں اور فنکاروں کو شیو سینا کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں, جس کے بعد مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی پاکستانی شخصیات کو اپنے دورے منسوخ یا محدود کرنے پڑے. ادھر بھارت میں انتہا پسند تنظیم کے خلاف بعض حلقے خاصے شاکی ہیں اور انہوں نے حکومت کو اس سارے معاملے پر تادیبی اقدام نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے. پاکستان اور بھارت دنیائے کرکٹ کے روایتی حریف ہیں اور ان دونوں کے درمیان ہونے والے کرکٹ کے مقابلے دونوں ملکوں کے علاوہ دنیا بھر میں اس کھیل کے شائقین کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں. 2007 کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی باقاعدہ مکمل کرکٹ سیریز نہیں کھیلی گئی. صرف 2012 میں ایک مختصر سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا تھا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, لکھنؤ چلتے ہیں جہاں سے ظفر یاب جیلانی ہمارے ساتھ ہیں. جیلانی صاحب, آپ کو خوش آمدید.
جی, شکریہ.
تو سننے والوں کو بتائیے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ سے کیا توقع کی جائے. اس وقت تو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے معافی تو مانگ لی ہے, لیکن آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں کوئی پیش رفت ہوگی؟
لیکن جو ہماری مرکزی حکومت اس وقت موجودہ ہے,
جی,
اس کی یہ سیاست کی حکمت عملی کا جز ہے کہ وہ ایک طرف یہ میسج دیتے رہیں اپنے ان کانسٹیچوئنسی کو جو آرسس نواز ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں ذہنی طور پر, اور شیو سینا اسی کے مطابق بھی کارروائی کر رہی ہے. ورنہ شیو سینا تو پہلے بھی تھی, کوئی نئی تنظیم نہیں ہے. جب سرکار کسی اور کی تھی تو وہ ان کو یہ اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے کہ ان کے کہنے پر کسی شخصیات کا آنا روک دیں یا وہاں پر ایک ہوٹل میں ان کا انتظام نہ کر سکیں کہ سیکورٹی کا. لیکن کیونکہ آج کی سرکار ان سے کیا الائز ہے, اور یہ سرکار سے ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ اپنی حرکتوں کو سے باز آئیں گے. تو اگرچہ ملکی رائمہ اس معاملے میں ان کے ساتھ نہیں ہے, ملکی رائمہ چاہتی ہے کہ دونوں ملکوں کے کھیل بھی ہوں اور تعلقات خوشگوار ہوں. اگرچہ کبھی کبھی پاکستان کی طرف سے جو وہاں ہوتا ہے کشمیر کے بارڈر پر, اس کا برا اثر پڑتا ہے یہاں. وہ جو فائرنگ ہوتی ہے انکال فار, لیکن پھر بھی یہ بائی اینڈ لارج لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کھیل وغیرہ ہوتے رہیں. اور موجودہ جو حکومت ہے اس کی حکمت عملی کا یہ ایک جز ہے کہ وہ دونوں کام چاہتی ہے. ایک طرف یہ انہوں نے خط میں بھجوا دیا ہے اور دوسری طرف شیو سینا کو بھی کوئی تنبیہ نہیں ہے. شیو سینا جو ہے وہ بامبے میں اور مہاراشٹر میں کھیل نہیں ہونے دے گی, وہ آج بھی اپنے اس پر قائم ہے.
اچھا,
تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس حکومت کے دور اقتدار میں یہ کرکٹ کے جو ڈپلومیسی ہے یہ کام آئے گی کہ نہیں آئے گی.
اچھا ڈاکٹر زبیر, آپ کی گہری نظر ہے بر صغیر پر. ڈاکٹر زبیر اقبال جی, ڈاکٹر زبیر اقبال
جی جی فرمائیے, میں ہوں
جی. میں یہی پوچھ رہی تھی, آپ کی تو گہری نظر ہے بر صغیر پر, اور جس طرح سے ظفریاب جیلانی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی جو سرکار ہے نظر آ رہا ہے کہ کوئی دغلی پالیسی فالو کر رہی ہے, کہ ظاہراً تو انہوں نے آج معافی مانگ لی, بی سی سی آئی بھارت نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے معافی مانگ لی, شیو سینا نے جس طرح کی دھمکیاں دی ہیں پاکستانی کرکٹرز کے خلاف اس کے لیے, لیکن بقول ان کے کہ کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ عملی طور پہ بی جے پی اپنی پالیسیاں تبدیل کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی پالیسی پر عمل کر کے؟
دیکھیے یہ بہت مشکل سے سوال ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ نریندر مودی جس پلیٹ فارم پہ الیکٹ ہوئے تھے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں انہیں رائٹسٹ پارٹیز کی سپورٹ چاہیے. یقیناً وہ پولیٹیکل کوہیشن اور کوآپریشن کے لیے کامیاب نہیں ہوں گی, لیکن ان کے اپنے نیرو انٹرسٹ کے لیے ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس قسم کے کانفلکٹ پیدا ہو جائیں اور اتنی نان پولیٹیکل چیز جیسے کرکٹ میچز اگر ان میں پالیٹکس شامل ہونی شروع ہو جائے اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی جائے, تو پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح کے پولیٹیکل سولوشن حاصل نہیں ہو سکتا. ایسی کنڈیشن میں یقیناً پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جسٹیفیکیشن پیدا ہو جائے گی, پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی, اور دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں ممالک کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے, خاص طور پہ ہندوستان کے لیے جو کہ یہ امید دلاتا رہا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اور وہاں پر سیکولرزم ہے. اب اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ نہ تو وہ ڈیموکریسی ہے اور نہ وہاں پر سیکولرزم ہے. ایسی کنڈیشن میں تو ہندوستان کے لیے ریجن میں اور ریجن سے باہر اپنا انفلوئنس استعمال کرنے میں بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. اس لیے یہ ہندوستان انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس قسم کی بات نہیں کریں, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بہت سی ایسی کنسیشنز دینی پڑتی ہیں جو آپ دینے کے قابل نہیں ہوتے, تو پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اس معاملے میں سب سے بڑا جو ایک ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سکسیسفل کامیاب قسم کے کرکٹ میچز ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر امید ہونی چاہیے کہ پوزیشن اور جو پوزیشنز ہیں وہ فلیکسیبل ہیں اور بڑی حد تک کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر میچز نہیں ہوتے, اگر یہ جو پلان میچز سے یہ نہیں ہوتے, تو پھر یہ جو ٹینشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اذیت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی.
جی, اور جیلانی صاحب ہمارے پاس صرف ایک ڈیڑھ منٹ ہے, لیکن اگر آپ بات کریں کہ بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی پر کوئی پریشر ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا بھارت کے اندر تو لوگ پسند نہیں کرتے ان کی پالیسیز کو, لیکن پوری دنیا سے بھی تو بہت سارے بیانات آتے ہیں ان کے خلاف, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا یا پڑ سکتا ہے؟
نہیں بالکل, یہ جو معافی نامہ ہے یہ اسی بین الاقوامی پریشر کے نتیجے میں ہے, انٹرنل پریشر کے نتیجے میں نہیں ہے. تو بین الاقوامی پریشر یہی ان پر ہے کہ حالات خوشگوار بنائیں اور جہاں ٹینشن کم سے کم ہو, اسی لیے یہ کروایا گیا ہے کہ فی الحال ایک خط بھجوا دیا گیا ہے اور اس پہ اظہار افسوس کیا گیا ہے. وہ چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں, شیو سینا کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن وہ چاہیں گے جب کہ یہ ان کی اسٹریٹجی کا پارٹ ہو جائے گا.
بہت شکریہ جیلانی صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفریاب جیلانی, اور ان کے ساتھ تھے یہاں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔